بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم بات کر رہے تھے آخرت پر ایمان کے تعلق سے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الامر الثانی عشر مما یکون یوم القیامہ، بارہواں معاملہ جو قیامت کا دن ہوگا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ویبقی فی الجنۃ فضل عمن دخلها من اہل الدنیا، اور جنت میں خالی جگہ رہے گی ان لوگوں میں سے جو دنیا میں سے جنت میں، یعنی مومن داخل ہوں گے. یعنی جب مومن جنت میں داخل ہوں گے تو جنت بھرے گی نہیں، اب سارے جنتی جنت میں داخل ہو گئے، اس کے باوجود بھی جنت میں ایسی جگہ ہوگی جو خالی ہوگی. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، جنت کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے مانند ہے، اور یہ جنت جو ہے جب اس میں اہل جنت داخل ہوں گے یہ بھرے گی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو اور دوزخ کو بھرنا جو ہے اس کی کفالت لی ہے، یعنی اس کو واجب قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھر دے گا اور دوزخ کو بھی بھر دے گا. جہنم کے تعلق سے ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ویسے بخاری کی روایت ہے، کہ جب جہنم میں جہنمی کو پھینکا جائے گا تو وہ کہے گی: هل من مزید، مجھے اور چاہیے، کیا اور ہے؟ فلا تمتلئ، تو جہنم بھرے گی نہیں. تو اللہ عز و جل اپنا قدم اس میں رکھے گا تو وہ آپس میں مل جائے گی اور کہے گی: قط قط، اب کافی ہے، اب کافی ہے. اور جنت کے لیے جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں، جنت میں جو خالی جگہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس خالی جگہ کے لیے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف جنتی ہوں گے. اللہ اس وقت پیدا کرے گا اور جنت کو بھر دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے مطابق ہے: كتب ربكم على نفسه الرحمة الى اخر سورة انعام نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، یعنی واجب قرار دے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے اور مقتضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں فرمایا ہے: ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. اور اس لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے خاص لوگ پیدا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو داخل کر دے گا. یعنی ہمارا یہ بھی ایمان ہے آخرت پر ایمان کے تعلق سے، کہ جنت پر بھی ہمارا ایمان ہے، دوزخ پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور اس ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ جنت بہت بڑی اور وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے سارے جنتی، اس کے باوجود بھی جنت میں خالی جگہ رہے گی، اس خالی جگہ کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی بھرے گا، جنت کو بھی بھرے گا. تو جنت کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص لوگ پیدا کرے گا جو جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور جہنم بھی خالی ہوگی, یعنی اس میں بھی جگہ ہوگی, بلکہ جہنم بھرے گی نہیں اور مزید مطالبہ کرے گی کہ اس کو مزید ایندھن کی ضرورت ہے, اسے مزید ایندھن چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہے, یا جو جہنمی ہے جن و انس میں سے. جی ہاں, ایندھن کہتے ہیں فیول کو جس سے آگ لگتی ہے. تو کہے گی ہل میم مزید, جیسے سورت قاف میں آیا ہے, مجھے اور چاہیے, اور ہے تو بہت جگہ ہے, اور چاہیے. ایک روایت میں ہے, شاذ روایت میں, صحیح بخاری میں ہے, شاذ روایت ہے, سندن صحیح ہے, لیکن آپ جانتے ہیں جو شاذ روایت ہوتی ہے اس کی سند صحیح ہوتی ہے لیکن مت میں کسی نکارت کی وجہ سے, یا جو زیادہ ثقات ہیں عدد کے اعتبار سے یا عدالت کے اعتبار سے ان سے کم تعداد یا کم ثقہ راوی جو ہیں وہ روایت پیش کر دیتے ہیں. تو جو روایت صحیح ہوتی ہے اسے محفوظ کہتے ہیں, جو روایت ضعیف ہوتی ہے شاذ کہتے ہیں. سند دونوں صحیح ہیں. تو صحیح بخاری میں ایک روایت پہ آیا ہے کہ جہنم کے اللہ تعالیٰ خاص لوگ پیدا کرے گا اس جگہ کو بھرنے کے لیے, اور یہ اس لیے روایت ضعیف اور شاذ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل و انصاف کے مخالف ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پیدا کرے گا اور بغیر آزمائش کے اور بغیر حجت قائم کرنے کے جہنم میں سزا دے گا, اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کی منافی ہے, اور رحمت اور فضل و کرم کے بھی منافی ہے. تو اس لیے یہ روایت جو ہے شاذ روایت ہے. اور جو صحیح روایت ہے اس اعتبار سے, جس کا ذکر شیخ بعثیمی رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے, متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا جہنم میں اور کہے گی اب بس ہو گیا, اب بس ہو گئی ہے, اب کافی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ بعثیمی رحمہ اللہ, مصنف کا یہ قول, شیخ الاسلام کا یہ قول, واصناف ما تضمنته الدار الآخرة, الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب, آخرت میں یہ تین چیزیں ہوں گی حساب اور کتاب کے اعتبار سے. حساب ہوگا, ثواب یعنی جزا ہوگی, اور عقاب یعنی سزا ہوگی. حساب, جزا اور سزا, یہ تین چیزیں. حساب پہلے گزر چکا ہے کہ مومن کا حساب کیسے ہوگا اور مشرک اور کافر کا حساب کیسے ہوگا, اہل ایمان کا اہل کفر کا مختلف طریقے سے حساب ہوگا, اس کی تفصیل گزر چکی ہے. ثواب سے مراد, یعنی جزا سے مراد, کہ نیکیوں کی جزا جو ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ, یعنی ایک نیکی کا اجر جو ہے, جزا جو ہے, اس کے برابر ایک نیکی نہیں ہے. ایک نیکی کے اجر و ثواب جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے, وہ 10 گنا بھی ہو سکتی ہے, وہ 700 گنا بھی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا دے دے. اور عقاب یعنی سزا جو ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ برائیوں کا بدلہ یا برائیوں کی سزا جو ہے, ایک برائی کا بدلہ جو ہے وہ ایک برائی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. دیکھیں کرم, دیکھیں سبحان اللہ, آپ نیکی کرتے ہیں آپ کو اس کو کئی گنا اجر و ثواب ملتا ہے. یعنی یہ یقین رکھیں کہ ایک نیکی کا بدلہ ایک ہو ہی نہیں سکتا. اور 10 زیادہ تر روایت میں 10 آیا ہے, یعنی ایک کے بدلے 10, 700 گنا تک بھی آیا ہے اور اس سے زیادہ بھی آیا ہے. اس سے زیادہ کی مثال کوئی جانتا ہے؟ روزے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کتنا ہے جانتا ہے کوئی؟ یہی یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, اچھا صبر کرنے والوں کو کتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جانتے ہیں اضعافا کثیرہ، سبحان اللہ. دیکھا عجب ہے کہ نہیں، اس کے باوجود بھی ایسے مسلمان کے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے. دیکھیں کافر کی تو کوئی نیکی نہیں ہے نا، اس کی تو ہم بات نہیں کرتے. جس نے رب کو نہیں مانا تو اس نے کیا پائے ہے دنیا میں؟ دنیا کی ساری لذت لینے، ساری دنیا اس کے پاس آ جائے. جس کا ایمان ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے خالی ہاتھ گیا، اس کے بعد اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو ہم بات نہیں کرتے، ہم اس مسلمان کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے. دیکھیں بڑا کرم کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ الگ سے احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. کتنی بڑا چیلنج ہوتا اگر ہم کسی ہندو گھرانے میں ہوتے، یا کرسچن یا یہودی کسی اور گھرانے میں ہوتے، کہ ہم نے اسلام کو پھر پہلے دیکھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر اپنے پورے گھر والوں کے اور اپنے پورے قوم کی اینٹی جانے کی مخالفت کرنی ہے، پھر ہم نے اسلام قبول کرنا ہے، پھر جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹیں وہ سب ہم نے توڑ کے ختم کر دینی. پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل آسان مسلمان گھرانہ ہے، مسلمان معاشرہ ہے. اس کے عجب بات یہ ہے کہ یہ مسلمان جہنم میں کیسے داخل ہوتا ہے، جب ایک نیکی کے بدل ایک نیکی ہو نہیں سکتی اور ایک برے کے بدل ایک ہے. یعنی اتنی زیادہ برائیں اور اتنی کم نیکی انسان کرے گا تب وہ جہنم میں داخل ہوگا، پتہ ہے؟ اگر ایک نیکی کے بدل ایک ہوتا، ایک گناہ کے بدل ایک ہوتا، تب تو کہا جا سکتا ہے. جبکہ انصاف ہے یہ، ایک نیکی بدلے ایک نیکی، انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف ہے. نکلا تھا نیکی کے بدلے میں انصاف سے کام نہیں لیتا بلکہ اپنے فضل و کرم سے کام لیتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ مسلمان جہنم میں داخل ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، سبحان اللہ. اسے فرمایا وہم لا یظلمون، کبھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی ایک برائی کا بدلہ، ایک برائی ہے اس کی سزا اس کے مطابق ہے، برائی کو دگنا نہیں کیا جاتا، برائی کو اتنا ہی رکھا جاتا ہے، اتنی سزا دی جاتی ہے. دیکھیں کچھ ایسی برائیاں ہیں جس کے ساتھ کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہتی، کوئی جانتا ہے؟ کفر اور شرک، بارک اللہ فیک. اس لیے کافر کو کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی. کہ کافر کوئی نیکی کرتا ہے؟ نہیں کرتے. کرتے ہیں، ان کو اجر ملتا ہے، ایک بھی ملتا ہے ایک نیکی کے بدلے. دیکھیں ایک سے بھی محروم ہے وہ، ایک نیکی کے بدلے اس کو کچھ نہیں ملتا کافر کو. کیونکہ جو اصل بنیاد تھی نیکی کی، بدلے کی، کہ دس ہو کم سے کم، یا اس سے زیادہ سات ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس کے اساس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید، جس کی اساس ہے. جس کے پاس یہ طاقت ہے، یہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اس کی نیکیاں تو پھر ایمان کی بنیاد پر اور توحید کی بنیاد پر دگنی تگنی ہوتی جائیں گی، وہ بڑھتی جائیں گی. کافر کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. وہ سچ بولے گا، دنیا میں اس کو اجر مل جائے گا، اس کا دنیا میں اجر نہیں بدلہ ملے گا اس کا. وہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں اسے دے دے گا اللہ تعالیٰ. آج اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں آج کل کافروں کی زندگی، رہن سہن دیکھ لیں آپ. ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہیں، صحت میں، شکل و صورت میں، خوبصورتی میں، موسم میں، ماحول میں، نہیں؟ ترقی یافتہ ملک سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ جس کو ترقی یافتہ کہتے ہیں وہی آتے ہیں نا سامنے. کیوں؟ انصاف اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کافر کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، سبحان اللہ. تو جو بھی اسے کوئی کہے گا یار وہ کافر بھی تو بیچارے نہیں ہیں، کوئی کہتے نا کافر بیچارے تو اچھے کام کرتے ہیں، دیکھے افریقہ میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ہے، سلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا جو کافر، وہ انڈیویجول لیول پہ اور حکومت لیول پہ بھی، گورنمنٹ کے لیول پہ بھی بڑے کام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ ملنا تو چاہیے. مل تو رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ یہ دنیا اللہ نے دے دی. اسی حدیث میں کیا ہے دنیا کے تعلق سے؟ کافر کی جنت ہے، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیوں؟ آپ فری ہیں، اپنی مرضی کر سکتے ہیں، آپ کا اپنا پیسہ ہے، خود حلال کی کمائی ہے، خون پسینے سے کمایا ہے، آپ اسے آگ لگا سکتے ہیں؟ کہ آپ کا اپنا پیسہ ہے، آگ لگا دو، نہیں لگا سکتے، تو پھر فری ہیں آپ، کیا آپ کی اپنی جان ہے، اپنی صحت ہے، آپ زہر پی سکتے ہو، اپنا تکلیف پہنچا سکتے ہو، خودکشی کر سکتے ہو، تو پھر آپ حرام کما سکتے ہو، آپ زناکاری کر سکتے ہو، بدکاری کر سکتے ہو، سبحان اللہ، ان کی گرل فرینڈز ہیں، ان کی بدکاری ہیں، سب کچھ شراب پیتے ہیں، کر سکتے ہو. کافر کے لیے کیا ہے؟ اب جنت میں کیا ہوگا؟ دیکھ مثال دیکھیں، سبحان اللہ، جنت میں کیا ہوگا؟ جو بھی آپ تمنا کرتے، جو بھی چاہتے ہیں، شادیاں چار نہیں ہوگی، ہونے کتنی ہوگی اللہ بہتر جانتے، لیکن یقین ایک نہیں ہوگی. کم سے کم جنتی کا جو کے تعلق جو حدیث میں آیا ہے، وہ دنیا کے سب سے بڑے جو بادشاہ ہے اس کا 10 گنا زیادہ ہوگا. یہ سب سے کم جنتی ہے. جو کہ سب سے بڑا بادشاہ کون ہوگا؟ سوچیں آپ، ملٹی ملینئر جو دنیا کا بادشاہ، اس لیے کہا ہے کہ سب سے امیر ترین بندہ دنیا کا، اس کا 10 گنا زیادہ، سوچ سکتے ہیں آپ. یہ کم سے کم جنتی ہے جو سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ. مثال کیوں دی ہے جنت کی؟ کافر کے لیے جنت ہے دنیا، کہ جو اس کو چاہیے مل جائے گا. اس کو روکنے کی کوئی وجہ ہے؟ وہ روکے گا کیوں؟ جیسے میں حیران ہوا ہوں، ایک بہت پرانی بات ہے، پروگرام دیکھ رہا تھا یا سن رہا تھا، مجھے 20-25 سال سے پہلے بات ہے. ایک شخص کہتا ہے میں نے 1000 زنا کیا ہے، وہ فخر کر رہا تھا. 1000 میں نے سن کے حیران ہو گیا کہ 1000 کیسے کیا ہوگا اس نے؟ میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے، میں اس کو کون روکے؟ اب کافر کو روکے گا کون، مجھے بتائیں؟ نہ تو اللہ کا خوف ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے. اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ یہ جنت ہے، سبحان اللہ. اس لیے پیچھے سا فرماتے واپس آتے ہیں جنت اور دوزہ کے تعلق سے. ہمارا ایمان کیا، مختصر دیکھیں 2-4 لفظوں میں، تاکہ آپ کو یاد آ جائے. کیونکہ اصل بات یہ ہے، ہمارا ایمان آخرت پر جو ہے، اس میں جنت اور دوزخ پر ایمان بھی شامل ہے. میں نے بتایا تھا نا، تقریباً 10-12 چیزیں ہیں، ان میں سے جنت اور دوزخ بھی شامل ہیں. اب جنت کیا، دوزخ کے مختصر تعارف جنت کا، اور ہمارا ایمان کیا ہے اس کے اوپر، 4-5 لائنوں میں. جنت جو ہے، یہ وہ گھر ہے جسے اللہ تعالی نے تیار کیا اپنے اولیاء کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جو نفس چاہتی ہے، پسند کرتی ہے. ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین، اور آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ بھی کبھی کسی کا گمان ہو سکا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی سوچ بھی وہاں تک جا نہیں سکتی. جنت میں سیب ہیں، جنت میں پھل ہیں، جنت میں پانی کے چشمے ہیں. ہمیں پانی جب بات کرتے ہمیں یہ پانی نظر آتا ہے، یہ پانی ہم پیتے ہیں نا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے. سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صرف ناموں کی مشابہت ہے بس، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ورنہ اگر نام بھی غور ہوتے ہمیں کیا پتہ کیا ہوتے. صرف نام کی حد تک مشابہت ہے، پتہ ہے. جنت کا پانی ہوگا نہیں ہے کبھی، نہ ہی جنت کا پھل یا پھل ہو جو ہم کھاتے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے فرمایا کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، سیب دیکھا کہ نہیں، تو پھر کیسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا؟ نام کی مشابہت، پتہ چلے کہ سیب بھی ہوگا. اگر یہ نام بھی نہ ہوتے ہمیں کیا پتہ، کوئی اور نئے نام آ جاتے ہمیں کیا پتہ کیا چیزیں ہیں، پھر ہمارے کچھ دنوں کا اس کا کیا اثر ہوتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، سبحان اللہ. وہی نام ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں. اس لیے حدیث میں سیب آپ جب کھاتے ہیں یا کوئی پھل کھاتے ہیں، ہر وقت اور ٹیسٹ ہوگا. سوال پیدا ہوگا، ایک جیسے سیب ہم کھاتے ہیں، تھوڑا سا ٹیسٹ میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کا جو اصل جو ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا کوئی پاکستان کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، وہ تھوڑا سا فرق پڑے گا، لیکن ٹیسٹ وہی پتہ چلے گا آپ کو کہ سیب ہی کھا رہا ہوں میں. ایسا ہے نا، جنت جب آپ سیب کھائیں گے اگلی مرتبہ یا اگلی بائٹ بھی اور مزہ ہوگا، اگلے میں اور ہوگا، اس سے اگلے میں اور ہوگا. یہ سوال ہی پیدا ہو کہ ایک ہی ٹیسٹ آپ کبھی چکھ سکیں. ہمارے جو ذائقہ اس وقت محدود ہے دنیا میں، وہاں پہ لا محدود ہے. ہمارے کلرز کتنی ہیں دنیا میں، اب گن سکتے ہیں، وہاں پر اب گن بھی نہیں سکتے، اس لیے کبھی آنکھ نے نہ دیکھا کہ کیا مطلب ہے، کبھی کسی کان نے نہ سنا. جو بھی تعریفیں آپ سنتے ہیں حوروں کی، جنت کی، یہ صرف نام کی حد تک مشابہت ہے. سبحان اللہ، ایسی تعریف، ایسی چیز جو کبھی آپ نے کبھی سوچی نہیں. اب اچھا فکشن دیکھیں، بہت سارے فکشن چیزیں آ رہی ہیں آج کل، لوگ کبھی جنت کے بارے میں جتنی بھی آپ فکشن کے بارے میں کو بنائے، کو باغات نظر آتے ہیں، دیکھیں جنت کی بات ہے تو کوئی سینری میں آپ کو ایسے گرینری نظر آ جاتی ہے، پتہ کہ جنت پہ کوئی باغ ہیں اور گھنے باغ ہیں، جیسے بعض آیتوں میں آیا ہے تو وہ باغ ہمیشہ گھنے ہوتے ہیں اور باغ ہمیشہ گرین ہوتے ہیں، سبز ہوتے ہیں، اور کچھ پھلوں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں. آپ کا گمان نہیں جا سکتا، یہ تقریب کے لیے بھی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے حدیث کے جو الفاظ ہیں، والخطر على قلب بشر، بشر میں سے سب سے سائنس بڑا سائنسدان، سب سے بڑا سمجھدار، سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا دانشور، کوئی رسائی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ خاص جگہ ہے، خاص پیاروں، خاص بندوں کے لیے. اگر کسی آنکھ نے دیکھ لیا ہوتا یا کسی کان نے سن لیا تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے ایکسیپشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت دکھا دی گئی. حدیث میں ہے کہ انگور کا گوشہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صلاۃ الکسوف پڑھتے ہوئے آگے بڑھا لینے کے لیے، لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں وہ لے لیتا تو آپ تو قیامت کھاتے رہتے اس میں سے. وہ کیسا پھل ہے جو آپ قیامت تک کھاتے رہتے؟ سبحان اللہ. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ السجدہ آیت نمبر 17 میں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نفس نہیں جانتی ان کے لیے کیا چھپایا گیا ہے، کہاں؟ جنت میں. من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ کس لیے ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کی جزا ہے جس اجر و ثواب کی بات ہو رہی ہے، یہ ثواب ہے، یہ جزا ہے ان کی اعمال کے سبب جو دنیا میں کیا کرتے تھے. ہمارے اعمال جو ہم اعمال کرتے ہیں جنت بدلہ نہیں ہے، اعمال سبب ضرور ہیں، ورنہ اللہ کی جنت کہاں، ہمارے چھوٹے موٹے اعمال کہاں پہ ہیں؟ سبحان اللہ. یعنی اس جنت کی حقیقت اور کنہ جو ہے اسے کوئی جان نہیں سکتا. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جنت اس وقت موجود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اعدت للمتقین، تیار کر دی گئی ہے متقین کے لیے، اس مطلب ہے اس وقت موجود ہے. اور اس معنی میں حدیث جیسا فرماتے ہیں، متواتر حدیث موجود ہے، اور جنت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، یہ اور خوشخبری ہے. یعنی جنت کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ کے لیے زندگی ہے جنت میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. سورة هود آیت نمبر 108. وقوله خالدین فیها ابدا، فی آیات متعددہ، اور بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خالدین فیها ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے جنتی جو ہیں. اور حدیث میں آپ جانتے آیا ہے کہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر ایک موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا اے جنتیوں ہمیشہ کی زندگی ہے، آج کے بعد کوئی موت نہیں، اے دوزخ ہمیشہ کی زندگی ہے، آج کے بعد کوئی موت نہیں. سبحان اللہ. یہ تھا مختصر سا ہمارا ایمان جنت کے تعلق سے. دوزخ کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، جہنم کی آگ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے شدید طریقے کے عذاب موجود ہیں جو قابل برداشت ہو نہیں سکتے، لا یطاق یعنی قابل برداشت نہیں ہو سکتے. اور جہنم اس وقت موجود ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعدت للکافرین، تیار کر دی گئی ہے کافرین کے لیے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 131 میں. اور اس معنی میں بہت سارے احادیث موجود ہیں، ومشهور معروف حديثه، اور جو جہنمی ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الاحزاب آیت نمبر 64 اور 65 میں، 64 اور 65 میں، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا الی آخر الآیۃ. بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب سعیر سلگتی ہوئی آگ جو ہے تیار کیا ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ شاہد ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ جہنم میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ایک تو یہ آیت ہے جو سورۃ الاحزاب میں آئی ہے، دوسری سورۃ النساء کے آخر میں ہے، اور تیسری آیت جو سورۃ الجن میں ہے. اور اس وہ یہ ظاہر ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ کے لیے رہے گی، جہنم کے لیے یعنی، اور ان کے عذاب کے لیے. پھر شیخ حسین تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس کی تفصیل جو ہے مذکور ہے، یعنی ذکر کیا گیا ہے آسمانی کتابوں میں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی تورات انجیل میں، صحف ابراہیم اور موسیٰ اور ان کے علاوہ جو بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان تمام میں اس چیز کا ذکر ہے، اور تفصیل سے ذکر ہے کیونکہ لوگوں کی اس کی ضرورت ہے، اور آخرت پر ایمان کے بغیر استقامت ممکن نہیں ہے لوگوں کی، جس میں ہر انسان کو اس کا عمل بدلہ دے دیا جائے گا چاہے خیر ہو یا شر ہو. یعنی آخرت پر ایمان کے تعلق سے اب اختتامی الفاظ ہے، آخرت پر ایمان کے تعلق سے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے، نہ صرف قرآن مجید میں نہیں ہے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام میں آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، اور تفصیل سے ہے کیونکہ لوگوں کی اس کی اشد ضرورت ہے. اس لیے اب دیکھیں اکثر آیات اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو اکثر جوڑتا ہے، الایمان باللہ والیوم الآخر، ایمان باللہ والیوم الآخر. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور پھر آخرت نہ ہو تو ایمان کا کیا فائدہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جب نہ جزا ہے نہ سزا، اب ایمان رکھے نہ رکھے کوئی فرق نہیں ہے، پھر جب کوئی آخرت ہے ہی نہیں، دوبارہ زندہ ہونے نہیں ہے، تو پھر ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا کی حد تک ہے، اس کا کیا فائدہ؟ پھر دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے، کوئی 20 کوئی 30 کوئی 50 کوئی 100 کوئی، پھر مر جاتا ہے، پھر آگے کیا کرنا ہے اس نے؟ ہمیشہ کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اور یہاں پر کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی کیا ہے، تو اس کربے رہے گا، مر جائے گا، پھر دیکھ مومن کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ ایک ایک تکلیف کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، جنت کے درجات ہیں، درجات کی بلندیاں ہیں، سبحان اللہ. اس لیے یہ نہ سمجھیں جسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے خوش ہے اس لیے اسے دیتا ہے، اور جس اللہ تعالیٰ محروم کرتے اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہے اس لیے اسے اللہ محروم کیا ہوا ہے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کافر کو دیا ہے کہ نہیں؟ فرعون کو دیا ہے، نمرود کو دیا ہے، اور کافروں کو دے رہا ہے، صحت عافیت مال ہے، دولت ہے، دنیا ہے، اور کئی مومنین کو اللہ نے محروم کیا ہوا ہے، دنیا کی آسائشوں سے محروم کیا ہوا ہے. یہاں تک ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں سیدنا عمر کو دیکھ کے، تو کیونکہ اس وقت جو چادر پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسے لیٹے ہوئے تھے، تو چٹائی کا اثر جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ تھا، پیٹھ پہ. صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے، فرمایا رسول اللہ کیسے اور کس طرح دیکھیں، حریر مخمل کے ریشم کے بستروں پہ سوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ، یعنی تعجب ہوتا ہے دنیا دیکھیں، یعنی سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم، سید اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، چٹائی پر لیٹے ہوئے زمین پہ، اور اثر بھی جسم پہ ہے، جسم مبارک پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، کیا یہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے دنیا میں ہو، ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ پیغام دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو اور اہل ایمان کو کس سے جوڑا، صحابہ کو کس سے جوڑا ہے؟ آخرت سے جوڑا ہے، کہ اب پریشان نہ ہو، دنیا تو چلی ہی جائے گی، کہتے ہیں اوکھے سوکھے جیسے بھی چلی جائے گی، لیکن آخرت جو ہے وہ اصل جگہ ہے، اصل مقام ہے، سبحان اللہ. تو اس کی تفصیل موجود ہے. اور ہم اور انسانوں کو ہمیں مسلمانوں کو اہل ایمان کو اشد ضرورت ہے کہ آخرت پر ایمان کی تفصیل کو جانے. کیوں؟ جب اسے یقین ہوگا کہ دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے, یقین ہوگا پرسرات بھی ہے, یقین ہوگا کہ حوض کوثر بھی ہے, یقین ہوگا کہ حساب بھی دینا ہے, میدان محشر بھی ہے, دوبارہ زندگی بھی ہے, تو اچھا عمل کرے گا کہ نہیں؟ ایک پش کرنے کے لیے ہے نا چیز آپ کو کچھ نیکی پر استقامت پر قائم رہنے کے لیے. اس لیے اس کی تفصیل ہر کتاب میں موجود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, پھر فرماتے ہیں شیخ صاحب رحمہ اللہ والآثار من العلم المأثور عن الانبیاء, اور جتنی بھی آثار ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ان میں بھی آخرت پر ایمان کا ذکر ہے. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انبیاء سے علم مأثور ہے, یعنی جو انبیاء کا علم موجود ہے, اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ ہے جو وحی سے ثابت ہے, یہ وہ ہے جو جس کا ذکر قرآن اور صحیح سنت میں ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے اور اس کی دلالت پر اعتقاد رکھا جائے کہ صحیح ہے, اور اس یعنی اسے من عن سے تسلیم کیا جائے کیونکہ وحی کے مطابق ہے. یعنی اگر کوئی قول ہمیں ملتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور وہ قول جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہے, تو وہ قول ہم لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ہم لیں گے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے, کیونکہ وحی کے مطابق ہے, قرآن سنت کے مطابق ہے, تو ہم لے لیں گے. اور دوسری قسم وہ ہے جو وحی کے بغیر ہے, اور اس میں جو جھوٹ ہے, تحریف ہے, تبدیل اور تغیر داخل کر دیا گیا ہے. یعنی جو سابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے جو علم باقی موجود رہا ان کی وفات کے بعد, وہ دو قسم کا ہے. ایک وہ علم ہے جو وحی قرآن اور صحیح سنت کے مطابق ہے, تو اسے ہم تسلیم کرتے ہیں, من عن سے تسلیم کرتے ہیں. دوسری قسم کا وہ ہے, وہ علم ہے جو وحی کے مخالف ہے, قرآن اور صحیح سنت کے مخالف ہے, اسی میں داخل ہوا ہے تحریف اور تبدیل. یعنی اگر کوئی بھی قول لے کے آتے ہیں کرسچن مثال کے طور پہ, اور اسے منسوب کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, جس میں خنزیر کا کھانا ہو, خنزیر حلال ہے, یا جس میں وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ تثلیث کا عقیدہ ہے, جبکہ یہ ان کی تعلیمات ہرگز نہیں تھی, کیونکہ ہر نبی کا جو بنیادی پیغام دعوت کا کیا ہے؟ توحید ہے, توحید عبادت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اب یہ مخالف ہے, اگر کوئی کرسچن آ کے یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ, تو ہم قبول کریں گے؟ نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ وحی کے مخالف ہے. تو شیخ صاحب یہ فرمائش ہے رحمہ اللہ, یہ جو دوسرا علم ہے جو سابق انبیاء کا جو موجود ہے, جو وحی کے مخالف ہے, اس میں تبدیل اور تحریف ہوا ہے اور جھوٹ میں شامل کیا گیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے انسان کو خبردار رہنا چاہیے کہ جو بھی چیز سابقہ انبیاء سے نقل کی جاتی ہے اسے پہلے دیکھنا ہے, یعنی اس ترازو پہ تولنا ہے, اور پھر دیکھنا ہے کہ اسے قبول کرنا ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اگر میں تمہیں اہل کتاب سے کوئی چیز بتاؤں, اگر اہل کتاب سے تمہیں کوئی چیز ملے, اگر کوئی حدیث یا کوئی بات اہل کتاب سے ملے, تو ان کی تصدیق بھی نہ کرو اور تکذیب بھی نہ کرو, اور یہ کہو آمنا بما انزل الینا وما انزل الیکم, ہمارا ایمان اس چیز پہ جو ہمارے اوپر نازل اور تمہارے اوپر نازل ہوا ہے, یعنی وحی پر ایمان ہے. اور اسے امام بخاری سے بخاری میں روایت کی, اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے. جی کیا چیز؟ ہاں وہ چیز جس کی دلیل قرآن سے سنت میں ہے وہ تو ہم لے لیں گے, کیونکہ وحی ہے. جو اس کے علاوہ ہے ہم اس میں کیا کریں گے؟ توقف سے کام لیں گے. توقف کیا ہے؟ نہ مانیں گے اور نہ اس کا انکار کریں گے نہ جھٹلائیں گے. بتا دوں میں آپ کو, اب بتا رہا ہوں میں آپ کو, پوری سننے بعد پھر بتانا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اگر آپ ان کی بات کو مان لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ باطل کی تصدیق کر لیں, اور اگر جھٹلاتے ہو سکتا ہے آپ حق کی تکذیب کر لیں, جھٹلا دیں تو آپ نہ تو سچ مانیں اور نہ ہی جھٹلائیں. اور یہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر میرا اس پر ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, وحی ہے. اور علماء شاہ صاحب فرماتے ہیں اور علماء جو ہیں تین قسم کے, جو انبیاء کا سابق علم جو ہے وہ تین قسم میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. پہلے قسم جس کی ہماری شریعت نے تصدیق کی گواہی دی ہے, دوسری جس کی ہماری شریعت نے جھٹلان کی گواہی دی ہے کہ جھوٹ ہے, اور اس کا ان دونوں چیزوں کا حکم واضح ہے, یعنی پہلے کو ہم نے قبول کرنا اور دوسرے کو قبول نہیں کرنا ہے, اور تیسری جس کی ہمارے شریعت نے نہ تصدیق کی ہے نہ ہی تکذیب کی ہے, اس میں توقف واجب ہوتا ہے کہ نہ اس کی تصدیق کریں نہ ہی اس کی تکذیب کریں. اب واضح ہو گیا. پھر شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جو علم موروث ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, وہ اس میں وہ ہر چیز ہے جو شافی اور کافی ہے, یعنی سابق انبیاء علیہ السلام کے علم کے تعلق سے اگر کوئی چیز ہمیں ملتی بھی ہے جو ہماری شریعت کے مخالف مطابق بھی ہے ہم وہ لے بھی لیتے ہیں, وہ اس لیے کہ ہماری شریعت کے مطابق ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں, تورات کی تعلیمات سے جو موجود تھی انجیل نے منسوخ کر دی ہیں, اب تورات عمل انجیل پہ عمل ہوگا. انجیل کے بعد قرآن مجید نازل ہوا, اب انجیل کی ساری تعلیمات منسوخ ہوئیں جو صحیح ثابت تھیں, وہ تحریف شدہ نہیں, جو صحیح ثابت تھی وہ منسوخ ہو گئیں اور عمل قرآن مجید پہ ہوگا. کیوں نے فرمایا مہیمنا علیہ, مہیمن ہے, اب عمل قرآن مجید پہ ہوگا. تو اس لیے ایسا فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں اس کی طرف جانے کی کہ آپ نے سابق انبیاء کے اثار کو ڈھونڈنا ہے پھر آپ نے تولنا ہے دیکھیں کہ ثابت ہے کہ نہیں ہے, بلکہ جو علم موروث اور موجود ہے جو ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ شافی اور کافی ہے, عقیدہ کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, اخلاق حسن اخلاق اور سلوک کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے وہ شافی اور کافی ہے. اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو ڈھونڈیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ محمد بن رحمہ اللہ, یعنی قرآن و سنت میں ہر چیز موجود ہے اور شافی اور کافی ہے, اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسی مواعظ جو دلوں کو نرم کرتی ہیں کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈھونڈیں اور دیکھیں. ہم ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہیں کیونکہ جو علم موروث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شافی اور کافی ہے ہر اعتبار سے, علم اور ایمان ہر اعتبار سے. پھر جو چیزیں منسوب ہیں اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وعظ اور فضائل اور ترغیب اور ترہیب کے تعلق سے, اس کی تین قسمیں ہیں, ایک صحیح اور مقبول ہے, دوسرا ضعیف ہے, اور تیسرا موضوع ہے. تو سارا کا سارا صحیح نہیں ہے, اور جو ضعیف اور موضوع ہے ہم ان سے بے پرواہ ہیں, یعنی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. موضوع کے تعلق سے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کا ذکر اور لوگوں کے بیچ میں اس کو نشر کرنا جائز نہیں ہے, نہ فضائل میں, نہ ترغیب میں, نہ ترہیب میں, اور نہ اس کے علاوہ, الا یہ کہ کوئی شخص موضوع حدیث کو بیان کرے اس کی موضوع ہونے کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ موضوع ہے, اس لیے یہ بیان کرنے کے لیے حدیث کو بیان کرے, اس کا ذکر کرے. جو ضعیف ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے, اور جو یہ کہتے ہیں کہ ترغیب اور ترہیب میں اور فضائل میں جائز ہے, ان لوگوں نے بھی تین شرطیں رکھی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ضعف شدید نہ ہو, بہت زیادہ ضعیف نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اصل عمل جو ہے جس کے لیے ثواب اور عقاب کا ذکر ہے وہ صحیح دلیل سے ثابت ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, بلکہ وہ اس طریقے سے بیان کرے کہ ترغیب کے معاملے میں وہ امید رکھتے اور ترہیب کے معاملے میں وہ خوف اور ڈر رکھتا ہے, اور جو صیغہ ہے بیان کرنے کا وہ براہ راست یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قال صلی اللہ علیہ وسلم یا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ کہے، بلکہ یہ کہے رویہ یا ذکرہ، اسے کہتے صیغۃ التمریض کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے نا، وہ ما شبہ ذلک، اس طرح کے کوئی اور الفاظ ہوں جن میں واضح یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. پیچھے ایسا بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں عوام الناس میں جو ذکر و قال میں فرق نہیں جانتے تو ایسے الفاظوں کے لیے بیان نہ کریں، کیونکہ عام شخص جو طالب علم میں نہیں وہ اس فرق نہیں جانتا. صیغۃ التمریض کیا ہے؟ یعنی قال اور ذکر، یا رویہ ذکر، ذکر کیا گیا، رویہ روایت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قال صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک جزمن ہم کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسرا ہم کہتے ہیں یقین نہیں ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، اس لیے روایت کیا گیا. اب عامی کو کیا پتہ روایت کیا گیا اور روایت کیا ہے میں فرق ہے، اس لیے ایسے الفاظ عوام کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کیونکہ اس کے نزدیک جو بات محراب میں یا مسجد میں کی جاتی وہی اس کے نزدیک صحیح ہے. آخر میں تنبیہ ہے، جیسا فرماتے ہیں یہ باب جو ہے آخرت پر ایمان کے تعلق سے اور قیامت کے جو نشان اس کے تعلق سے، اس میں بہت ساری احادیث موجود ہیں جن میں بہت سارے ضعیف بھی موجود ہیں اور موضوع بھی ہیں، اور اکثر یہ کتاب رقائق والمواعظ میں موجود ہیں، جو دل کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں. تو یہ واجب ہے کہ ان سے خبردار رہا جائے اور دیکھا جائے، اور عوام لوگوں کو بھی ان سے خبردار رکھا جائے جن کے ہاتھوں میں ایسی کتابیں موجود ہوں. اور جو چاہتا ہے یعنی یہ علم جو ہے تو اسے پا لیتا ہے، یعنی حق علم جو ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ جو یہ چاہتا ہے تو وہ پا بھی لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے. جیسا فرماتے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ صحیح بات ہے، قرآن بھی ہمارے پاس ہے اور بہت سے احادیث بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن احادیث جو ہیں ان کے یعنی مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صاف اور پاک رکھا جائے، صحیح کو ضعیف سے الگ کیا جائے، تاکہ لوگ اپنے عقیدہ جو ہے اس باب میں جو ہے اور تمام دین کے معاملات میں صحیح بنیاد پر رکھ سکے. اور یعنی اللہ تعالیٰ توفیق اس کو دیتا ہے جو خیر چاہتا ہے، جو حق چاہتا ہے. اگر آپ کی جستجو ہے کہ آپ نے قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے اور آپ اخلاص نیت سے کے ساتھ قدم بڑھاتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے اور انشاءاللہ آپ حق کو پا لیتے ہیں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے باب مکمل ہوا، اگلے درس میں انشاءاللہ ایک نئے باب سے درس کا آغاز کریں گے، فی الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.